نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے آج ہم 20واں پارہ پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اور جو کچھ ہم سیکھیں اسے اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اور پروردگار ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے تو ہم سے راضی ہو جا. اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں، بیان کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العزت تو ہمیں معاف فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان یعنی عطیہ اور نعمت ہے، جہاں تک ممکن ہو اس کے دسترخوان میں سے حاصل کر لو. یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، چمکتا دمکتا نور ہے، ہر روگ اور پریشانی کا نفع بخش علاج ہے. جو اس کو پڑھے اس کے لیے باعث حفاظت، اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے باعث نجات ہے. یہ جھکتا نہیں کہ اسے سیدھا کرنا پڑے، اس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے، اور بار بار پڑھتے رہنے سے بھی پرانا نہیں ہوتا، یعنی اس سے دل نہیں بھرتا. اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، ہمارے لیے حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارا بھی دل اس سے کبھی سیر نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ آپ بھی کہیے، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ آپ بھی جواب دیجئے، نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. اس پارے کے آغاز کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں بتا رہے ہیں، اپنی توحید کے لیے دلائل دے رہے ہیں. اور کیا ہے کہ یہ کائنات، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے باقاعدگی سے اس سارے نظام کا رونما ہونا اور ہوتے ہی چلے جانا یہ یقیناً ایک ماہر خلاق ہی کا منصوبہ ہے. اور اس دور کے مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اس توحید کو ہمارے دلوں میں بھی راسخ کر دے. ایک دفعہ امام ابو حنیفہ کی ملاقات ایسے ملحدوں سے ہوئی جو اللہ کی ذات کے منکر تھے. امام ابو حنیفہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا ایسی کشتی کے بارے میں کیا خیال ہے جو ساز و سامان سے بھری ہوئی ہو اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طوفانی لہروں میں گھری ہوئی ہو، تیز آندھی کے تپیڑے چاروں طرف سے اس سے ٹکرا رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ سیدھے راستے پر ہی اپنی منزل کی طرف بڑے اطمینان سے چلی جا رہی ہو، اس میں کوئی اضطراب یا خلل نہ ہو، اور نہ اس میں کشتی کو چلانے والا کوئی ملاح موجود ہو، کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ کوئی عقل مند اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم اس بات کا تو انکار کر رہے ہو کہ سمندر کی سطح پر ایک کشتی بغیر ملاح کے سیدھی سمت چل ہی نہیں سکتی، اور اس بات کا تم بغیر سوچے سمجھے اقرار کر رہے ہو کہ اتنی بڑی کائنات جس میں ساتوں آسمانوں کی وسعتیں اور زمین کی گہرائیاں اور پہاڑوں کے سلسلے، سمندروں کے گہرے پانی اور دریاؤں کے بہاؤ بغیر کسی بنانے والے کے معرض وجود میں آ گئے، بغیر کسی محافظ کے درست سمت میں اور اپنے دائرے میں رہ کر اپنا فرض انجام دے رہے ہیں، کوئی اس کی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں، افسوس تمہاری عقل پر۔ تو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کی نشانیاں مجھے اور آپ کو اللہ کے ایک ہونے کا پتہ دیتی ہیں، اور اللہ کی شان اور اس کی قدرت پر ایمان بھر جانا چاہیے۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ یقیناً اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جب راہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اور اس سے مانگو تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے، اور جب قحط سالی میں اس سے دعائیں مانگو تو مسلادھار بارشیں برساتا ہے۔ اتنا پیارا رب ہے میرا اور آپ کا، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر ضرورت میں کام آنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ اللہ بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی بے قراری بہت پسند ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جسے تکلیف ہو تو جو دعا اس کے دل سے اپنے لیے نکلے گی، کوئی دوسرا اس کی جگہ ایسے بے قراری سے دعا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے لیے دعائیں مانگے، تڑپ کر دعائیں مانگے، نسلوں کے لیے، امت کے لیے تڑپ کر دعائیں مانگے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، اور تیسرے باپ کی دعا جو اپنی اولاد کے لیے کرے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھانا، ستارے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا فرمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں۔ اور ہم نے قرآن میں ستاروں کے تین مقاصد پڑھے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، خوبصورتی کے لیے ہیں، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے سنسار کرتا ہے۔ اس کے معاملے میں ہمارا عقیدہ درست ہونا بے حد ضروری ہے۔ مکہ والے جب بارش ہوتی تو کہتے کہ فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، آج بارش ہوئی ہے، کچھ لوگ اس کے بعد کفر پر چلے جائیں گے اور کچھ اسلام پر رہ جائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کون؟ تو فرمایا، جو کہے گا کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے وہ ایمان پر ہے، اور جو یہ کہیں گے کہ فلاں ستارے سے بارش ہوئی ہے تو وہ کفر کریں گے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، دلائل بتاتے ہیں کہ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو، اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئیں، اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. یعنی اے پیغمبر, تو نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا, اب اگر یہ نہیں مانتے اور اپنے آپ کو یہ عذاب کا ہی مستحق بنانے پہ تلے ہوئے ہیں تو تم ان کے حال پر کڑ کڑ کے اپنی جان ہلکان نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو, کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. واقعی کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے؟ کیا میں شکر کرتی ہوں؟ کیا آپ شکر کرتی ہیں؟ ہم اللہ کی دیوی نعمتوں کی فہرست بنائیں تو بنا نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, حیران رہ جاتے. اللہ گناہوں کے باوجود دیتا چلا جاتا ہے, نافرمانی کے باوجود نوازتا چلا جاتا ہے, وہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے, کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے؟ اور یہ بھی اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ قصور سرزد ہو اور وہ فوراً کوڑا نہیں برسا دیتا, مہلت دیتا ہے. اس پر شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار نے مہلت دی ہے. اللہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ان نعمتوں کو پا کر اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو. اللہ ہر بات سے واقف ہے, سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے. اللہ سے دعا کریں, اللہ جو تمنائیں جو دعائیں ہمارے سینوں میں ہیں تو جانتا ہے. پروردگار تو ان سب سننے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما. یہ واقعہ ہے, یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں, اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا, اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پر بھروسہ رکھو, یقیناً تم صریح حق پر ہو. یعنی لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم پریشان نہ ہو, تم حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں, اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. یہاں گویا ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے چار ممکنہ صورتیں بتا دیں. کون سن سکتا ہے؟ صرف زندہ سن سکتا ہے, مردہ نہیں سن سکتا. ان کے دل مردہ ہو گئے, یہ سننے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں. دوسری صورت کیا ہے؟ سن وہ سکتا ہے جو سماعت رکھتا ہو, بہرا نہیں سن سکتا, مگر یہ دل کے بہرے ہیں, یہ حق بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. اور پھر ہدایت کی صورت کیا ہے؟ کہ جو توجہ کرے وہ سمجھ سکتا ہے. تو یہ تو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں, ایسے فرد کو کوئی کیا سنائے, کیسے سنائے, کیسے سمجھائے. یا پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ جو دیکھے دیکھ کر سمجھے, مگر یہ دل کے اندھے ہیں, یہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار. تو گویا قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ دل جو حق کو پہچاننے سے قاصر ہیں, جس میں قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں, وہ زندہ نہیں ہے, وہ مردہ ہے. اور حضرت علی کے فرمان کے مطابق دنیا میں بہت سے لوگ سوئے ہوئے ہیں, اور موت آ کر انہیں جگائے گی, حضرت اسرائیل آ کر انہیں جگائیں گے. اور ہم نے یہ منظر دیکھا, فرعون جس طرح سے ہڑبڑا کر حیران ہو کر ہوش میں آ کے چلایا, ایمان لانا چاہا, مگر وقت گزر چکا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں سننے والا بنا دے, ہدایت پانے والا بنا دے, ہدایت کی طرف سے ہمیں بہرا نہ بنائے کہ آواز کان میں پڑتی ہے تو بھاگے جاتے ہیں, کہیں کوئی غیبت ہو رہی ہو کانوں میں پڑ جائے تو دلچسپی لیتے ہیں, مگر ہدایت کی بات میں دلچسپی نہیں لیتے. اللہ نہ کرے کہ ہمارا حال ایسا ہو. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا. اور ایسا کب ہوگا؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہیں رہے گا. تو میں اور آپ سوچیں کہ جب انسان یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جانور کو پیدا فرما دیں گے اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، وہ لوگوں کو نصیحت کرے گا، وہ لوگوں کو سمجھائے گا. یہ آخری حجت ہوگی جو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے. اور ہم حیران نہ ہوں کہ جانور کلام کرے گا. قیامت کے قریب اس قسم کے عجیب و غریب واقعات کثرت سے ہوں گے، یعنی وہ چیزیں جو عام طور پر کلام نہیں کرتی وہ کلام کریں گی. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جو میں ابھی تک نہیں بھولا. میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ آیات یعنی نشانیوں میں سے سب سے پہلی سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا اور ایک جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا، ان میں سے جو بھی دونوں سے پہلے ہوگی دوسری اس کے بعد قریب ہی ظاہر ہو جائے گی. اور مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو. ایک سورج کا مغرب سے نکلنا، دوسرا دخان یعنی دھواں، تیسرا دجال اور چوتھا زمین کا جانور، 5ویں موت اور 6ٹی قیامت. اس سے پہلے کہ یہ نشانیاں پوری ہوں اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لیں. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. اس آیت کو انڈر لائن کر لیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، یعنی تم نے میری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ تم نے تو جانا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کیا، علم حاصل ہی نہیں کیا. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم درس میں شرکت نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم لا علمی کا اظہار کر کے بچ جائیں گے، علم ہوگا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اس لیے انجان رہنا بہتر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسی بات ہے کہ جو علم حاصل نہ کرے وہ تو اللہ کے سامنے معصوم اور مسکین بن کر کہہ دے گا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، پردہ کرنا ضروری تھا، مجھے پتہ ہوتا تو میں کر لیتی، اور اللہ اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دے. اور جو بیچاری برسوں درس میں جاتی رہی اس کی کان پکڑ کے اس کی کوتاہیوں پر جہنم میں بھیج دے. کیا لاجک ہے جو شیطان نے دل میں ڈال دی. اس آیت کو پھر پڑھیے، ساری لاجک ہوا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا اس آیت میں مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کیوں پڑھے بغیر، جانے بغیر، علم حاصل کیے بغیر تم نے حق کو جھٹلا دیا، آیتوں کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر لا علمی پر نتیجہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار دن اور رات کا ذکر کرتے ہیں اور اسے اپنی نشانی قرار دیتے ہیں، تو ذرا غور کریں اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا نشانی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رات اور دن دونوں کا مزاج بالکل مختلف ہے، طبیعتیں مختلف ہیں، لیکن یہ دونوں مل کر کائنات کو کس قدر فائدہ دے رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح لوگوں کے مختلف مزاج کے لوگ، مختلف طبیعتوں کے لوگ، لیکن جب وہ مل کر کام کرتے ہیں، ایک کاز کے لیے کام کرتے ہیں تو انسانیت کو نفع پہنچاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ رات کتنی طویل کیوں نہ ہو، دن ضرور آتا ہے. غم اور پریشانی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ایک دن اللہ اس کو دور کر دیتا ہے. بس اصل یہ غم نہیں بلکہ آخرت کا غم اصل غم ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے. اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا. تصور کریں یہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ ہول سے بچائے گا. انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ تصور کریں اس وقت کا، جب پہاڑ جیسی مضبوط چیز بادلوں کی طرح اڑ رہی ہوگی، اس وقت میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہوا کے زور سے دروازہ بند ہو جائے تو گھبرا اٹھتے ہیں۔ اور وہ دن جب زمین ہچکولے کھا رہی ہوگی اور پہاڑ دھمکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، میرے اندر تو بہت کمزوری ہے، میں تو بہت ناتواں ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا، اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکیاں کمانے کی توفیق دے۔ دنیا میں جتنے نیکیوں کے موقع آئیں، پروردگار ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ کیا یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا؟ کیا یہ میرے اور آپ کے لیے حکم نہیں ہے؟ اور ہم دنیا کی ہر چیز تو بتائیں، فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے، فلاں جگہ 2 روپے چیز سستی مل رہی ہے، فلاں چیز بڑی اعلیٰ ہے، ہم ہر چیز کی خبر لوگوں کو دیتے ہیں، اور کیا قرآن ہی اس قابل ہے کہ وہ نہ ہم سنائیں، اس کی دعوت نہ دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تیرا رب ہرگز بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، جن کا ترجمہ ہے کہ جب تو کسی بھی وقت اکیلا ہو تو یہ نہ کہنا کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ کہنا کہ مجھ پر ایک زبردست نگران ہے، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہے، اور یہ بھی گمان نہ کرنا کہ پوشیدہ چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی یقین دے دے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ میری نگرانی کر رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میری باتوں سے، میری حرکتوں سے، میرے سوچوں سے، میری نیتوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ میرے حالات سے بے خبر نہیں ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون۔